السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کی اہمیت اور ضرورت. حدیث اور قرآن کا باہمی تعلق یعنی آپس کا تعلق. ہم اس میں پوائنٹ نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. پیج نمبر 59 ہے ہمارا. جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ بعض اوقات حدیث قرآن کے جو عام قاعدہ ہے یعنی جو اس کا رول ہے اس کے کچھ ایکسیپشنز کو بھی بتاتی ہے. بعض اوقات حدیث بعض قرآنی افعال میں یعنی وہاں جو ایک کام ہوتا ہوا بتایا جا رہا ہے تو اس کے فائل کا تعین کرتی ہے کہ وہ کون تھا کرنے والا. اور بعض اوقات حدیث قرآنی الفاظ کے بہت سارے معنوں میں سے کوئی ایک خاص معنی کا انڈیکیٹ کرتی ہے, ہم کو پتہ دیتی ہے. اور بعض اوقات حدیث قرآن میں اور حدیث میں دونوں میں بالکل سیم اسی طرح کی مطابقت ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتوں کا بھی مضمون سیم وہی ہوتا ہے جو حدیث کا مضمون ہوتا ہے الحمدللہ. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات حدیث کسی قرآنی قانونی شق میں ضمنی شق کا اضافہ کرتی ہے, یعنی جو کلازز بتائے گئے ہیں, رولز ہوتے ہیں, جو اصول ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلازز ہوتے ہیں, تو کوئی اس سے ریلیٹڈ خاص اسی کے ضمن میں کوئی کلاز آ رہی ہے تو وہ بتاتی ہے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار حلال ہے. سورہ مائدہ میں الحمدللہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس حکم سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ کتے کا شکار حرام ہوگا. لیکن ان دو باتوں کے درمیان ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تربیت یافتہ کتا اگر شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو کیا ایسا شکار حلال ہوگا یا حرام. تو اس درمیانی صورت کا کیا حکم ہے, اس کی وضاحت ہم کو قرآن میں نہیں ملتی, لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حرام ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے کہ ادی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ہم ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا, جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو یعنی جو سکھائے ہوئے کتے ہیں اس کو اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے اسے کھا سکتے ہو, اگرچہ کہ وہ شکار مر چکا ہو. لیکن اگر کتا اس شکار کو کھا لے تو پھر اس شکار کا گوشت نہ کھانا, کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کتے نے اس شکار کو اپنے لیے شکار نہ کیا ہو, ٹھیک ہے. یعنی جو بیچ کی ایک درمیانی صورت ہے, اب اس کا تو ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا, قرآن میں نہیں ذکر ملتا کہ آپ اپنے سکھائے ہوئے کتے کو جس کو آپ نے ٹرین کیا ہو, ایسے کتے کو جب آپ چھوڑو گے کسی جانور پر, وہ جانور کو وہ آپ کے لیے شکار کر کے لاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لاتا ہے. لیکن اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کتا جس کو آپ نے ٹرین کیا تھا, لیکن یہ بھی تو جانور ہے اور خواہشات رکھتا ہے, اور کتا تو سب سے زیادہ خواہش پرست ہوتا ہے, تو اگر وہ خود کھا لے تو اس جانور میں سے تو پھر کیا کریں گے آپ. تو حدیث ہمیں جو اس کا سب کلازز ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ایک ضمنی شک جو نکلتی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ حدیث انتہائی ضروری ہے. جو ہمیں نارمل ہماری لائف میں جو ڈیلی جو واقعات ہوتے ہیں اس سلسلے میں حدیث ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے. پھر اسی طرح سے سنت کے ذریعے ضمنی شک کے اضافے کی ایک اور مثال ہم کو ملتی ہے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ محرم یعنی جو حاجی ہوتا ہے, احرام پہنا ہوا شخص, اس کو محرم کہتے ہیں, کے لیے شکار ممنوع ہے, اور عمدن یعنی جان بوجھ کر شکار کرنے پر جرمانہ واجب ہے, یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر شکار کیا تو اس کو جرمانہ دینا ہوگا. لیکن یہ نہیں معلوم کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے شکار کرے تو کیا حکم ہے. تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس درمیانی صورت کے بارے میں وضاحت کرتی ہے کہ اگر آدمی غلطی سے شکار کرے تب بھی اس پر جرمانہ واجب ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ حدیث کتنی ضروری ہے. اور جیسے کہ کیا پڑھا تھا ہم نے, آپ کو یاد ہوگا سورہ مائدہ ہی میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو جانور مارا ہو یا شکار کیا تو اسی کے مثل, جیسے اگر ہرن مارا ہو تو اس کے برابر بکری ملتی ہے ہم کو, تو بکری جرمانے کے طور پر دی جائے گی. تو ہم کو بیچ کا بھی وہ ملتا ہے ذکر کہ اگر کوئی غلطی سے مارے جانور کو شکار کر لے تو اس صورت میں بھی اس کو اس کے مثل قربانی دینی ہوگی یا اس کا جرمانہ یا اس کا کفارہ دینا ہوگا. اسی طرح سے بعض اوقات حدیث قرآنی حکم کی علت یعنی اس کا جو سبب ہے, اس کا جو ریزن ہے, وہ بیان کرتی ہے کہ کیوں کوئی چیز حلال ہے تو کیوں حلال ہے اور کوئی چیز حرام ہے تو کیوں حرام ہے, اس کا سبب ہم کو بتاتی ہے سنت الحمدللہ. جیسے قرآن کہتے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو, ہے نا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں حرام کیا ہے، اس کی کیا علت ہے؟ تو سنت ہمیں اس علت کی صراحت یا وضاحت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ابن حبان کی حدیث ہے کہ وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو اپنی قرابتیں کاٹ ڈالو گے، یعنی چونکہ جو دونوں بہنیں تھیں ایک ہی ماں کی اولاد ہے، تو جو آپس کا خون کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے، تو ہسبینڈ کو ہر کوئی برداشت نہیں کرتا اس کے ہسبینڈ کو شیئر کرنا، تو بہنوں میں ہی آپس میں پھر تو وہ قطع تعلق کی ہو جائے گی، کیونکہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے شوہر کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ تو ہمیں دیکھیں حدیث نے بتا دیا اس کا ریزن کہ آپس میں تم رشتوں کو کاٹ دو گے پھر اگر ایسا کرو گے۔ تو پھر بعض وقت حدیث قرآن کے حکم کو ایکسپینڈ کرتی ہے، توسیع کرتی ہے، اس کو اور مزید بڑھا دیتی ہے۔ قرآن میں ہمیں ملتا ہے حکم لیکن وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن حدیث، آپ دیکھیں حدیث، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث قانون کا درجہ رکھتی ہے، شریعت بناتی ہے حدیث۔ کہ قرآن تو کہتے ہیں کہ دو سگی بہنوں کو آپس میں نکاح، ایک نکاح میں جمع نہ کرو، لیکن حدیث اس حکم میں اضافہ کرتی ہے کہ خالہ اور سگی بھانجی، اور اسی طرح سے پھوپھی اور سگی بھتیجی، یہ دونوں بھی بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، آپ ان میں کبھی نہیں ایسا دیکھیں کہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی ایک نکاح میں ہوں، کیونکہ حدیث کا حکم ماننا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ اسی طرح کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث نے کیا کیا، قرآنی حکم میں توسیع کر دی، اس کو ایکسپینڈ کر دیا، بڑھا دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے حدیث قانون بناتی ہے، حدیث شریعت بناتی ہے اور قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر بعض اوقات حدیث کسی قرآنی حکم کی علت، یعنی اس کا ریزن بیان کرتی ہے، اور پھر اس کی مقدار کا تعین، یعنی اس علت کی مقدار کا تعین بھی کرتی ہے کہ قرآن نے شراب یعنی خمر کو حرام ٹھہرایا۔ اب سوال یہ کہ خمر ہے کیا، اس کی تعریف کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ تو حدیث اس کی تشریح کرتی نظر آتی ہے اور اس کی حرمت کی علت کا سبب بیان کرتی ہے کہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ ورنہ تو لوگ کہتے کہ اچھا پاؤڈر کے شیپ میں یا پاؤڈر کی صورت میں ہم لے سکتے ہیں اس کو، یا فلا فلا شیپ میں یا فلا فلا فارم میں ہم لے سکتے ہیں اس کو، نہیں، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور پھر ہر خمر حرام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علت یعنی سبب نشہ ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نشہ ہی حرام ہے تو تھوڑی بہت پی لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ لیکن سنت ہمیں اس کا جواب دیتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ علت بیان کرتی ہے بلکہ علت کی مقدار کا تعین بھی کرتی ہے، یعنی کوانٹیٹی بھی بتاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام۔ یہ ایک اصول ہے اصل میں کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی شراب جو بھی فارم میں ہوں گی، نشہ آور چیز، اس کی اگر بڑی کوانٹیٹی نشہ پیدا کرتی ہے تو آپ چھوٹی کوانٹیٹی بھی اس کی نہیں لے سکتے، وہ بھی حرام ہوگی۔ اب آپ بتائیے کہ جب حدیث قانون بناتی ہے اور حدیث شریعت بناتی ہے، تو کیا ہم حدیث کا انکار کر سکتے یا حدیث کو چھوڑ سکتے؟ بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جو کوئی رسول اکرم کی نافرمانی کرے گا جبکہ حق اس کے سامنے آ چکا اور ہدایت آ چکی ہو، اور جو اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرے گا، غیر سبیل المومنین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو لوٹا دیں گے اسی راستے کی طرف، اور وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی جو بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور واقعی میرے کو بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ادارے ہمارے لیے قائم کروائے، یا ایسی سہولیات ہمیں عطا کی۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم احادیث پڑھ سک رہے ہیں اور اس کی جو ضروریات ہیں اس کے بارے میں بھی پڑھ پا رہے ہیں کہ کیوں ضرورت ہے حدیث پڑھنے کی۔ تو اسی طرح سے بعض اوقات حدیث قرآن کے ظاہری حکم، یعنی جو اس کا ظاہری حکم ہمیں دکھ رہا ہے، تو اس کے اباحت کو واجب قرار دیتی۔ اباحت مطلب جو چیز مباح ہے، یعنی جو جائز ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ظاہری آیت سے ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کچھ کمی بیشی تو نہیں، غلط تو نہیں ہو جائے گا ہم سے۔ جیسے کہ قرآن کی اس آیت سے آپ خود محسوس کریے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر وہ ان دونوں کے درمیان طواف کر لے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ ہے۔ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کوئی مذائقہ نہیں اگر تم نماز میں اختصار کر لو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. تو جو لیس علیکم جناح کے الفاظ سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صفا اور مروہ ضروری نہیں ہے کرنا، کیونکہ یہاں پر ہمیں ترجمے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم کر بھی لو، اس کا مطلب ہے کہ نہیں بھی کرے تو چل سکتا ہے، لیکن نہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ایسی نہیں ہے کہ بس افضل نہیں مانیں گے ہم اس کو یا مستحب نہیں مانیں گے، بلکہ یہ فرض یا واجب ہے، کیونکہ آپ کا عمرہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ صحیح نہ کریں گے. تو فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب ہے. اور دوسری مثال قرآن میں نماز کی آتی ہے کہ نماز قصر کرنے کا حکم ہے. تو کب نماز قصر کرنے کا حکم ہے؟ کہ جب تم خوف میں گھر جاؤ، یعنی کوئی جنگ کا اندیشہ ہو یا کوئی حملہ آور ہونے والا ہو، تو اس صورت میں تمہیں نماز قصر کرنا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر بھی لیس علیکم جناح آتا ہے، تو اس کے الفاظ سے غلط فہمی نہ ہو کہ قصر کرنے کی اجازت ہے، قصر کرنا فرض نہیں ہے. لیکن حدیث وضاحت کرتی کہ نہ صرف حالت خوف بلکہ حالت سفر میں بھی قصر کرنا چاہیے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا صدقہ ہے، اسے قبول کرنا چاہیے اور دین میں دی گئی سہولت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے کتنی رحمت کی باعث ہیں، اور کس قدر اس میں خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے، اور کتنی آسان ہماری زندگی ہو گئی ہے احادیث کی وجہ سے. اگر یہ احادیث نہ ہوتی یا اس کا ایکسپلینیشن نہ ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ابھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کھول کر واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے اس قرآن کو. تو رسول اکرم کا کام ہی کیا تھا کہ آپ اس قرآن کو کھول کر بیان کرتے تھے، سمجھاتے تھے آپ اس کو، اور اسی لیے پہلے مفسر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات حدیث قرآن کے بظاہر خاص حکم کو عام کر دیتی ہے، جیسے کہ قرآن کہتے ہیں کہ وربائبکم اللاتی فی حجورکم، کہ بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکیاں نئے شوہر کے لیے حرام ہیں جو تمہاری نگرانی میں پرورش پا رہی ہیں. تو قرآن کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زیر تربیت فی حجورکم سوتیلی بیٹیاں حرام ہیں، لیکن حدیث وضاحت کرتی ہے کہ سوتیلی بیٹیاں والد کے لیے حرام ہیں چاہے وہ اس کے زیر تربیت ہوں یا نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی عورت شادی کر کے آتی ہے ایک نئے شوہر کے پاس اور پہلے شوہر کی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہو، اب جو پہلے شوہر کی بیٹیاں تھیں تو اب یہ نئے شوہر کے لیے ہر حال میں کیا ہوں گی، حرام ہوں گی، چاہے وہ نئے شوہر نے ان کی تربیت کیے ہوں یا نہ کیا ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کتنے ایک بظاہر خاص کو عام کرتی ہے. اور اسی طرح سے بعض اوقات حدیث قرآن کے دو احکامات کے درمیان پائی جانے والی درمیانی صورت کا حکم بھی بیان کرتی ہے. قصاص کے سلسلے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزادی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر عورت مرد کو قتل کر دے یا کوئی مرد عورت کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں قصاص کی سزا نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، اپلائی ہوگی نہیں ہوگی. تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس درمیانی صورت کا کیا حکم ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان خون میں یکساں ہیں، یعنی مرد اگر عورت کو قتل کرے تب بھی وہ قتل کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں یہاں پر عورتوں کی، کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے اسلام میں؟ اسلام تو اتنی عزت اور اتنی رسپیکٹ دیتا ہے عورت کو، اتنی ویلیو ہے اس کے پاس عورت کی، کہ اگر کوئی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ مرد ضرور قتل کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ مرد ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، کیونکہ دونوں کی جان اپنی جگہ بہت اہم ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے احادیث ہمیں دن بدن ڈے ٹو ڈے لائف میں کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے ہماری زندگی گزارنے کے معاملے میں. پھر بعض اوقات حدیث قرآن حرمت کے حکم میں توسیع کرتی ہے، اضافہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. تب اس آیت سے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ رضائی ماں اور رضائی بہن حرام ٹھہرتی ہے، لیکن سنت اس حکم کی توسیع کرتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی پھر وہ بچے کی، یعنی دودھ پینے والے بچے کے لیے دودھ پلانے والی خاتون کی نند یعنی بچے کی پھوپھی، خاتون کی بہن یعنی بچے کی خالہ، وہ خاتون کی پوتی یعنی بچے کی بھتیجی، خاتون کی نواسی یعنی بچے کی بھانجی، یہ بھی حرام ہو جاتی ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث ہمیں مزید ڈیٹیل بتاتی ہے، یعنی اس حکم میں مزید اضافہ کر رہی ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں وہی رداد کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات حدیث قرآن حکم کا نصاب مقرر کرتی ہے، یعنی کتنا لیا جائے، کتنا کاٹا جائے، یا کتنی چوری پر کاٹا جائے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، کہ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو بظاہر قرآن کے اس حکم سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ معمولی سی چوری پر بھی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے اور چوری کا نصاب مقرر کرتی ہے کہ ربع دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم کی چوری پر نہیں۔ اور دینار سونے کا ہوتا تھا اس زمانے میں، اور ربع دینار تقریباً 2 گرام سونا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی ہو گئی نا اس کی وجہ سے، ورنہ تو معمولی معمولی چوری پر بھی ہو سکتا کوئی ہاتھ کاٹ لیتا، تو یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو رسول اکرم نے ہمیں بتا دیا کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور پھر قحط سالی ہو تو اس صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی سزائیں ساقط ہو جائیں گی جب اگر ان کو ویسا ماحول پرووائڈ نہیں کیا جا سکا تو۔ اور دیکھیں کہ یہ رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہمارے لیے کس طرح سے تھا کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح حدیث قرآنی حکم کے فرض اور مستحب صورتوں کا تعین کرتی ہے، یعنی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کیا چیزیں پھر زیادہ ضروری ہیں اور کیا کم ضروری ہیں۔ جیسے کہ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ کو دھو لو۔ قرآن کے اس حکم سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے، لیکن حدیث نبوی بتاتی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں ہے، صرف بے وضو کے لیے فرض ہے، اور باوضو آدمی اگر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا تو یہ اس کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ جیسے کہ فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی تھیں۔ عمر بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے صحابی انس بن مالک کو فرماتے سنا، عمر بن عامر انصاری رحمہ اللہ علیہ تابعی ہے یہ، اور انہوں نے صحابی سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، نہیں جو روایت کرنے والے، انہوں نے پوچھا کہ آپ خود یعنی انس رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک ہم بے وضو نہیں ہوتے تھے اس وقت تک ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور انس رضی اللہ عنہ تو کتنے سال رہے رسول اکرم کی خدمت میں، آپ بتائیے۔ تو اتنے سال وہ خدمت میں رہے تو رسول اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ فریش وضو کرتے تھے، لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ اگر پہلا وضو ہو آلریڈی تو پھر دوسرے سے جب تک ٹوٹ نہیں جاتا دوسرا وضو نہیں کرتے تھے، اور اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ 10 سال رہے انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم کی خدمت میں۔ پھر حدیث قرآنی نواقض وضو میں اضافہ کرتی ہے، یعنی کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے تو اس پر بھی وضو فرض ہے۔ تو اس آیت سے تو صرف اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ صرف رفع حاجت یعنی واش روم جا کر آنے سے، فارغ ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیند سے، ہوا کے اخراج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہوئے کہ 2 مزید نواقض وضو کا اضافہ ہوا ہے حدیث سے۔ پڑھا ہوگا نا آپ لوگوں نے طہارت کے مسائل میں، کتاب الطہارہ میں، کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نیند آ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگلا وہ دیکھیے اس کا، نمازی جب تک آواز یا بدبو نہ پائے نماز کو توڑ کر نہ پھرے، یعنی وضو کے لیے نہ جائے، یعنی وضو کن وجوہات سے ٹوٹتا ہے۔ اور وضو صرف اسی نیند پر واجب ہے جس میں انسان لیٹ جائے، کیونکہ جب وہ لیٹ کر سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ٹیک لگا کر یہ لیٹ کر سو جائے، بیٹھے بیٹھے جھپکی آ جائے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن کا جو بظاہر مخالف نظر آنے والا، یعنی بظاہر مخالف قرآن احادیث کی تدبیر کے مختلف طریقے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ بظاہر سے لگتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآنی آیت تو حدیث کے تھوڑا سا الگ جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں ہماری عقل کی کمی یا ہمارے فہم اور سمجھ کی کمی ہوتی ہے، اصل میں دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے، قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے مخالف ہو ہی نہیں سکتے۔ تو چونکہ کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں بھی وحی الہی پر مبنی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس لیے ان کے درمیان تصادم یعنی ٹکر ہونا، ان کی یہ تناقض کا ہونا ایک امر محال یعنی مشکل کام ہے۔ البتہ بعض اوقات تناقض ظاہری کا شبہ ہو سکتا ہے، یعنی ہماری عقل کی کمی کی وجہ سے، ہمارے فہم کی کمی کی وجہ سے ہم کو بظاہر اس میں نظر آ سکتی ہے کوئی چیزیں، حالانکہ فی الواقع وہ کوئی تناقض ایکچوئل موجود نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں علماء کرام قرآن و سنت کی ایسی تاویل کرتے ہیں جس سے تناقض جو کنٹرڈکشن ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اسے تطبیق کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، ہے نا؟ لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل کیا تھا کہ آپ ہمیشہ تین وتر کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور کبھی بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو اب آپ کا یہ ذاتی عمل تھا، تو اب کیسے تطبیق دی جائیں گی ان دو بظاہر مختلف معنی اور الفاظ والی حدیث کو؟ اس کو تطبیق دینا کہتے ہیں، مطابقت پیدا کرنا۔ تو اب یہاں پر ہم پہلے غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ رسول اکرم کا قول کون سا ہے، یعنی حکم کون سا ہے، اور آپ کا خود کا ذاتی فعل کون سا ہے۔ تو ذاتی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ذات کے لیے تھا، اور آپ پر تہجد فرض تھی، یا آپ نے خود سے اپنے اوپر تہجد فرض کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دوسروں کو فورس نہیں کر سکتے، عام لوگوں کو۔ تو آپ کا حکم زیادہ پریفریبل ہے بنسبت آپ کے خود کے ذاتی عمل سے رسول اکرم کے۔ تو آپ تو خود اپنے لیے تہجد کو اپنے لیے فرض سمجھتے تھے اور فرض کر لیا تھا آپ نے اپنے لیے، لیکن امت کو آپ نے اس پر فورس نہیں کیا۔ تو وہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے آخری نماز وتر کو بناؤ کہا ہے، تو یہ آپ کا حکم ہے، تو یہ پریفریبل ہے، اس کو پریفرنس دیا جائے گا بنسبت آپ کے ذاتی فعل کے کہ دو رکعت نفل نماز آخر میں پڑھنا یہ آپ کا معمول رہا ہے، لیکن جو آپ کا حکم ہے وہ زیادہ ویلیویبل ہے، تو اس کو مانا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی آخری نماز کون سی بناتے ہیں؟ وتر کو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً اہل خانہ کے رونے پیٹنے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور آپ نے اس میں پڑھا بھی ہوگا کتاب الجنائز میں۔ اب یہاں پر بظاہر حدیث قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے، ظاہر میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے۔ اس صورت میں ہوگا جب میت یعنی مرنے والا نوحہ اور ماتم پر عمل کرتا رہا ہو، اور اسی طرح اس نے اس کے اہل عیال کی بھی تربیت کی ہو۔ اس کی پہلی تاویل یہ کی گئی۔ دوسری تاویل یہ کی گئی کہ عائشہ رضی اللہ نے اس حدیث کو راوی کا وہم قرار دیا اور قرآن سے استدلال کیا ہے۔ یعنی وہ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ ایکچولی ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو تب رسول اکرم نے فرمایا کہ ادھر اس کو عذاب ہو رہا ہے اور ادھر اس کے گھر والے رو رہے ہیں، تو کسی نان مسلم کا اگر ہوگا تو ظاہر وہ جہنم میں جائے گا، اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا تھا، واللہ عالم۔ اور تیسری اس کی تعویل امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے دی ہے کہ اس فتنے سے ڈرو جو خاص صرف ظلم کرنے والوں سے نہیں چمٹے گا بلکہ عام فتنہ ہوگا، یعنی بعض اوقات ایسے فتنے برپا ہو جاتے ہیں جس کی سزا ظالموں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی دی جاتی ہے۔ اور امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث کا مخالف قرآن ہونا محال ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ ایک اور جو ہم کو معاملہ ملتا ہے کہ بظاہر حدیث اور قرآن میں، یا بظاہر دوسرے جو احادیث ہے اور اس میں، جیسے عبداللہ بن عباس کا اپنا خود کا اوپینین تھا، اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اکرم نے حالت احرام میں میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، جبکہ دوسری احادیث سے خود یہ بات پتہ چلتی ہے حالت احرام میں نکاح جائز ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شہوت کی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میمونہ رضی اللہ عنہ کی خود حدیث ہی اس کو ڈینائی کر دیتی ہے، وہ کہتے کہ جب رسول اکرم اور ہم احرام سے حلال ہو گئے تب مقام صرف پر نکاح ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات خود ہی میں ختم ہو گئی۔ تو بظاہر بعض وقت ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا دونوں میں کچھ اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ایکچولی ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کے جو اوتھینٹک سورسز ہیں کون سے ہیں، یعنی مستند ذرائع۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اصل میں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، کہ ہم نے ہر سنی سنائی بات کو دین بنا لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں وہی ایکچوئل دین ہے، جبکہ لوگوں سے جو سنی سنائی باتیں اس میں 50% بھی صداقت نہیں ہے۔ اور کب تک ہم یہ، اسپیشلی ہم جو ایشین لوگ ہیں، اسپیشلی ہم لوگ صرف سنی سنائی باتوں کو اپنے سینے سے باندھ کر رکھ لیتے ہیں یا اپنے پلوں سے باندھ لیتے ہیں، لیکن جو اوتھینٹک سورسز ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کیا سورسز ہو سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ تو پیچھے جتنی چیزیں ہم نے پڑھی اس سے یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو حدیث سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یا حدیث کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سنت کے بغیر قرآن کی تفسیر ناممکن ہے، اور اگر کوئی ایسی کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ہم بہت سارے لوگ جو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں کسی بھی اسکالر کو یا کسی بھی کوئی بھی پرسن کو، تو وہی والا معاملہ ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے۔ تو دنیا کی بھی رسوائی ہوگی اور آخرت کی بھی رسوائی ملے گی، اسی لیے ہم کو جو اوتھینٹک سورسز ہیں اس کا ہمیں تعین کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر اس کے جو اوتھینٹک سورسز بتائے گئے ہیں کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے، پہلا اصول یہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ فرسٹ اصول ہے اس کا، کہ قرآن ہی قرآن کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، تو کون ہیں وہ لوگ، انعام یافتہ لوگ؟ سورہ نساء میں اس کا جواب ہم کو ملتا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ہے نا؟ تو قرآن ہی اپنے بعض حصے کی بعض جگہ تفسیر کرتا ہے، قرآن ہی جواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سیکنڈ ہے قرآن کا اپنا سیاق و سباق. سیاق و سباق مطلب جو اس کے آگے پیچھے نہیں، اس کا پس منظر، اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کہ کن حالت میں نازل ہوا، اس سے پہلے کون سی آیتیں تھیں، اس کے بعد کون سی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا سیاق و سباق، یعنی آپ قرآن کے احکامات کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ آگے پیچھے کے سب حالات بھی دیکھیں گے، کن حالت میں وہ نازل ہوئے اور اس سے پہلے کون سی آیتیں تھیں، اس کے بعد کون سی آیتیں نازل ہوئیں. تھرڈ ہے روایت، یعنی تعامل امت، کہ ہمیشہ سے امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کا طریقہ ہے. اب آج منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نماز اب جیسے چاہو پڑھ لو، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اسٹیئرنگ پر سر جھکا لو، آپ کی نماز ہو جائے گی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجا تھا، اصل میں سوالات کے لیے ویڈیو نہیں دیکھتی ہوں کیونکہ اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. تو اس میں لیکن اتفاق سے کیونکہ بہت غلط بات تھی اس لیے میں نے وہ دیکھا تھا، تو اس میں انہوں نے اتنی دلیل سی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی. ایک منکرین حدیث، اردو اسپیکنگ منکرین حدیث ہے، آپ لوگ نام جانتے ہوں گے، میں یہاں نہیں کہوں گی. تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اور آج کل نوجوان طبقہ بہت بلائنڈلی فالو کر رہا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، آپ نماز جہاں کھڑے ہیں کھڑے کھڑے پڑھ لو، بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، اسٹیئرنگ پر سر جھکا لو، کہتے ہیں کار میں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قرآن کی یا روایت کی. تو ہمیشہ سے امت عمل کرتی آ رہی ہے جس پر، تو ہمیشہ سے امت نماز کیسے پڑھتی آ رہی ہے آپ بتائیے؟ رکوع اور سجدہ ہے نہیں ہے پراپر، باجماعت نماز ہے نہیں ہے، بالکل ہے. تعامل امت ہم دیکھیں گے. چوتھا ہے اخبار احاد، صحیح اور حسن روایات. اور ابھی ہم اخبار احاد کے بارے میں پڑھیں گے آگے کہ کون سی خبر خبر واحد کہلاتی ہے، یعنی حدیث میں اس کا کیا درجہ ہے. ایک جگہ میں نے ایک بار کسی کوئی پروگرام اٹینڈ کیا تھا، تو اب وہاں پر انہوں نے کہا کہ غریب حدیث، اور وہاں پر جو ایکسپلین کرنے والی تھیں وہ غریب حدیث کو کہہ رہی تھی کہ اس کو آپ نہیں لے سکتے، جبکہ غریب حدیث صحیح ہوتی ہے اور اس کو لینا پڑے گا آپ کو. آپ دیکھیں جب بتانے والے ہی ان کو نہیں معلوم آتا تو وہ پھر وہ بات آتی کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے. تو اخبار احاد جس میں غریب حدیث آتی ہے، یعنی اس کا سنگل ہوتا ہے اس کی روایت کرنے والا، اور صحیح اور حسن روایت، اس کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھیں گے. پھر ہے صحابہ، بالخصوص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے آثار. صحابہ کے اقوال اور افعال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آثار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر عربی زبان کی مہارت حاصل ہو آپ کو. ساتواں عربوں کے تمدن اور ان کے حالات سے واقفیت. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا ہے، کسی کو یاد ہے امام بخاری کی کتاب کا نام؟ وسننہ و ایامہ. تو اس پر بہت سارے علماء نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تو اسپیشل اس کے اوپر ایک کتابچہ لکھا ہے، اور اس کے صرف نام پر ہی لوگوں نے کئی ڈسکشن کیے الحمدللہ صحیح بخاری کے نام پر. تو یہ جو آخر میں جو لفظ آتا ہے کتاب میں کہ وہ سننے ہی و ایام ہی، یعنی امام بخاری نے صرف احادیث رسول ہی بیان نہیں کی ہے بلکہ پوری اس دور کا، یعنی اس ایرا کا پورا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیا. ان کا تمدن، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کی شادی بیاہ، ان کی ساری چیزیں، یعنی رسول اکرم کی زندگی میں، آپ کے نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد ان کا طور طریقہ کیا تھا. تو اسی لیے قرآن کو بغیر ان لوگوں کے تمدن کے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ اونلی ڈکشنری میننگ سے نہیں سمجھ سکتے قرآن کو. پھر آٹھواں کتب سماوی، انہیں قرآن فہمی کے لیے تورات اور انجیل سے بھی مدد لی جاتی ہے، لیکن اس سلسلے میں تین اصولوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی کن صورتوں میں ہم تورات اور انجیل کی بات لیں گے؟ جب تورات اور انجیل کی وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکراتی نہ ہوں، اگر ٹکراتی ہوں تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. دوسرا اصول یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن اور سنت کے موافق ہیں، یعنی سملر ہیں، انہیں ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، انہیں قبول کر لیا جائے گا. اور تیسرا ہے جو چیزیں اضافی ہیں، یعنی ایکسٹرا ہیں، لیکن نہ تو قرآن اور سنت کے سملر ہیں، موافق ہیں، اور نہ ہی مطابق ہیں اس کی جیسی ہیں، تو انہیں بطور استشہاد، یعنی بطور ایک ثبوت کے، ایک سپورٹ کے استعمال کیا جائے گا، بطور دلیل نہیں. یعنی دلیل کے طور پر آپ اہل کتاب کی باتوں کو نہیں یوز کر سکتے یا نہیں استعمال کر سکتے قرآن فہمی میں. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کو ملتے ہوں گے اہل کتاب کے واقعات میں سے، قصے کہانیوں میں سے، تو آپ ان کو ایک سپورٹ کے طور پہ، اخلاقی اگر کوئی مورل والی بات ہے تو آپ وہ تو لے سکتے ہیں، لیکن عقیدے والی یا فرائض والی کوئی بات ہے تو وہ آپ نہیں لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ قرآن فہمی کے اصول ہیں، اسی کے مطابق قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، ادروائز پھر یا تو خود بھی گمراہ ہوں گے یا دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آپ دیکھیں صرف ڈکشنری کی مدد سے بھی نہیں کر سکتے، آپ کتنے بھی عربی داں بن جائیں، صرف لغت کی مدد سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جیسے کہ ان اللہ لمع المحسنین، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تو وان اللہ لمع المحسنین لام میم عین، لمع یا لام تاکید کے لیے ہے کہ البتہ ضرور مع ساتھ ہے اللہ تعالیٰ محسنین کے۔ لیکن عربی زبان میں اگر آپ ڈکشنری میں جائیں، ابھی بھی اگر آپ کے پاس مفردات القرآن یا فیروز اللغات یا جو بھی ہو عربی سے اردو ڈکشنری، تو آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر لام میم عین لما کے معنی چمکنے کے ملیں گے۔ تو ان جو باطنی تفسیر جو لوگ کرتے ہیں، جو غلط عقائد والے لوگ ہیں، وہ یہاں پر ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چمکتا محسنین کے ساتھ، نعوذ باللہ، اور پھر وہ اس سے وہ انسان کے درجات لیتے ہیں کہ انسان جب خوب ریاضت کرے، خوب محنت کرے، خوب عبادت کرے، تو وہ اتنا بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ میں حلول کر جاتا ہے یا اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے۔ تو لمع چمکنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو لمع المحسنین ہے، یہاں لام الگ ہے اور مع الگ ہے، البتہ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ محسنوں کے۔ تو آپ قرآن کو صرف ڈکشنری سے نہیں سمجھ سکتے، آپ عربی زبان میں کتنی بھی مہارت حاصل کر لیں تو ٹھیک ہے، عربی زبان کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس وقت کے حالات اور اس زمانے میں اس کے کیا معنی تھے وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً یعنی جو اس زمانے کے اشعار تھے، زمانے جاہلیت کے، ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے کہا تھا، رکھنے کے لیے کہا تھا کہ اس زمانے میں ان الفاظ کن معنوں میں استعمال کیے جاتے تھے، تاکہ یہ بات معلوم رہے۔ تو اسی لیے سارے اشعار بھی محفوظ ہیں زمانے جاہلیت کے۔ اور پھر جو پرانی کتابیں تھیں اس کو ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن کون سی باتوں کو؟ تین اصولوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ تورات اور انجیل کی وہ باتیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکراتی ہوں ان کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، پھر تورات اور انجیل کی وہ چیزیں جو قرآن اور سنت کے موافق ہوں انہیں قبول کیا جائے گا، اور جو چیزیں اضافی ہیں، نہ تو قرآن اور سنت کے برابر ہیں نہ ہی مطابق، تو ان کو آپ بطور سپورٹ کے یوز کر سکتے ہیں، کوئی اخلاقی باتیں ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن بطور استدلال یعنی بطور دلیل کے نہیں لے سکتے آپ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کو سمجھنے کے جو آتھینٹک سورسز ہو سکتے ہیں وہ رسول اکرم کی احادیث ہی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ وسننے ہی و ایام ہی، کہ عربوں کا تمدن اور اس زمانے میں وہ الفاظوں کو کن معنوں میں لیتے تھے وہ یاد رکھنا ضروری ہے، تبھی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، صرف ڈکشنری کی مدد سے بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن عربی کی مہارت بھی ضروری ہے۔ اب ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ قرآن فہمی کی راہ میں جو دو بڑی رکاوٹیں آتی ہیں اور اس کے ان آتھینٹک سورسز کیا ہو سکتے ہیں، وہ نیکسٹ کلاس میں لیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیراً، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔